बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामईन, आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की दूसरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा खास तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब अली अरबाबी ने। थोड़ी देर के बाद हम प्रोग्राम गिरदो पेश आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसमें आप आलमी खबरें समात फरमाएंगे। प्रोग्राम गिरदो पेश के बाद सुनिएगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद तारीखी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम यादों के झरोके पेश किया जाएगा। یادوں کے چھروکے کے بعد سنیے گا اول ربیع الاول کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد ہم اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئینہ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام بس میں دوستان، اور یہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام گرد و پیش لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، ریڈیو تہران کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں، یہ پیش کی جا رہی ہے شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر، جبکہ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سماعت فرمائیں عالمی خبریں، اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور سانحے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد واشنگٹن اختلافات کے درمیان امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ونڈی شرمین نے پاکستان کا دورہ اور اعلی پاکستانی حکام سے ملاقات کی ہے۔ طالبان نے شیعہ سنی اتحاد پر زور دیتے ہوئے ملک میں داعش کی سرگرمیوں کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے، اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات نہایت اہم ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور سانحے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے لکھیم پور سانحے کا آز خود نوٹس لیتے ہوئے دوسرے روز کی سماعت کے دوران اتر پردیش کی ریاستی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے وکیل پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قتل کیس میں براہ راست گرفتاری ہوتی ہے، لیکن 6 روز کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک ملزم کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ یو پی حکومت کی طرف سے اس معاملے میں کی گئی اب تک کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ سانحے کا اصل ملزم مرکزی وزیر کا بیٹا آشیش مشرا اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ معاملے کی اگلی سماعت 20 اکتوبر کو ہوگی۔ اس درمیان سماجوادی پارٹی کے کارکنوں نے جمعے کو ایک بار پھر لکھنؤ میں لکھیم پور واقعے کی مذمت میں مظاہرہ کیا۔ سماجوادی پارٹی کے کارکنوں نے واقعے پر یو پی کی ریاستی حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر ملزم کو بچانے اور اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی نہ کیے جانے کی شدید مذمت کی۔ مظاہرے میں شریک لوگوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے کے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے سزا دی جائے اور مرکزی وزیر استعفی دیں۔ مظاہرین نے بی جے پی حکومت کو عوام دشمن حکومت قرار دیا۔ ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان اروناچل پردیش کے قریب توانگ سیکٹر میں جھڑپ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا نے معتبر ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ علاقے میں ہندوستان اور چین کے فوجی معمول کی گشت پر تھے کہ اسی وقت دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان کسی بات پر جھڑپ ہو گئی۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ جھڑپ کے فوراً بعد دونوں ممالک کے فوجی اپنی اپنی پوزیشنوں پر لوٹ گئے۔ ہندوستانی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چین کے 200 فوجی اروناچل پردیش میں ہندوستان کی سرحد کے اندر گھس آئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ باؤنڈری لائن کے تعین نہ ہونے کی وجہ سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بارے میں دونوں ملکوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں، اور اسی وجہ سے اس علاقے میں اکثر و بیشتر ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ گزشتہ برس جون میں گلوان وادی میں ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپ کے بعد اروناچل پردیش میں یہ پہلی جھڑپ ہے۔ ہندوستان میں اگرچہ کرونا کے معاملات میں کمی آئی ہے، تاہم اس وبائی بیماری میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے نئے کیسز میں کمی درج کی گئی ہے، اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کی وجہ سے شفا یابی کی شرح بڑھ کر 97.96 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 21,257 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی، جس کی وجہ سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 3,39,15,569 ہو گئی ہے۔ دریاسنا مزید 24,963 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد بھی 3,32,25,221 ہو گئی ہے۔ فعال کیسز بھی کم ہو کر 2,40,221 ہو گئے ہیں۔ وہیں 271 مریضوں کی موت ہونے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 4,50,271 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں شفا یابی کی شرح 97.96% اور ایکٹیو کیسز کی شرح کم ہو کر 0.71 رہ گئی ہے، جبکہ شرح اموات 1.33% پر مستحکم ہے۔ اسلام آباد واشنگٹن اختلافات کے درمیان امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ونڈی شرمین نے پاکستان کا دورہ اور پاکستان کے اعلی حکام سے ملاقات کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ ونڈی شرمین نے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف سے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی بار ہے جب کسی بھی امریکی عہدیدار کا اس سطح کے کسی پاکستانی عہدیدار نے استقبال نہیں کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی نائب وزیر خارجہ سے بات چیت کرتے ہوئے افغانستان میں پرامن تصفیہ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال میں عالمی برادری کی جانب سے مثبت شمولیت، انسانی امداد، مالیاتی وسائل کی فراہمی اور افغان عوام کے مسائل و مشکلات کو دور کرنے کے لیے پائیدار معیشت کی تعمیر کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے بھی امریکی نائب وزیر خارجہ ونڈی شرمین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں بدامنی کے پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ملکوں پر منفی اثرات پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلسل امریکہ کو خبردار کرتا آ رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل ناکام ہو جائے گا۔ طالبان نے شیعہ سنی اتحاد پر زور دیتے ہوئے ملک میں داعش کی سرگرمیوں کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی آمد پر ہر سال کی طرح اس سال بھی اسلامی اخوت و بھائی چارے کے فروغ کے لیے خصوصی پروگراموں کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ رات اخوت اسلامی کونسل ہر سال ماہ ربیع الاول اور ہفتہ وحدت کی آمد پر خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرتی ہے۔ اس موقع پر اخوت اسلامی کونسل ہرات کے ہیڈ کوارٹر میں افغان علماء کرام کے ساتھ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے طالبان کے ثقافتی امور کے صوبائی انچارج مولوی نعیم الحق حقانی نے کہا کہ ملک کے شیعہ اور سنی عوام پوری سلامتی اور رواداری سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ سنی اتحاد افغان عوام کے دشمنوں کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ مولوی حقانی نے کہا ہے کہ دشمنوں کو توقع تھی کہ افغانستان دوسرا عراق اور شام بن جائے گا، لیکن وطن سے محبت کرنے والی شخصیات نے ثابت کر دیا کہ افغان عوام ایک دوسرے کے ساتھ رواداری سے رہنا جانتے ہیں۔ طالبان کے ثقافتی امور کے صوبائی انچارج نے مزید کہا کہ رواں سال محرم کی آزاداری پرامن اور پرسکون انداز میں ہوئی۔ حالانکہ دشمن ہمارے درمیان پائے جانے والے اخوت و برادری کے رشتوں کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش افغانستان کے لیے سنگین نہیں ہے اور اس گروہ کو جلد نابود کر دیا جائے گا۔ نیوز ایجنسی شفق و نا کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد نے کابل، جلال آباد، ہرات اور مزار شریف میں پیش آنے والے ٹارگٹ کلنگ کے حالیہ واقعات کو داعش کی کارروائی قرار دیا، جس کا مقصد طالبان کی حکومت کو کمزور اور ناکام بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش کو افغانستان کے عوام کے درمیان کوئی حمایت حاصل نہیں اور اس تکفیری گروہ کا جلد قلع قمع کر دیا جائے گا۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں ہماری فورسز نے دہشت گرد گروہ داعش کے خفیہ ٹھکانوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات نہایت اہم ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات اور گفتگو بہت اہم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ علاقائی امن و سلامتی میں ان دونوں ملکوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے گزشتہ اتوار کو ریاض اور تہران کے مابین مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ فریقین کے درمیان موجود مسائل مذاکرات اور گفتگو کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ ایران کے ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے دونوں ممالک کے مابین ہونے والے مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے ماحول میں مذاکرات جاری ہیں۔ پیر کے روز دو عراقی عہدیداروں نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے نمائندوں نے بغداد میں مذاکرات اور گفتگو کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ خیال رہے کہ تہران اور ریاض کے مابین گزشتہ ہفتے ہونے والے یہ مذاکرات ایران میں سید ابراہیم رئیسی کی حکومت کی تشکیل کے بعد پہلے مذاکرات تھے۔ عراق حالیہ مہینوں کے دوران ایران اور سعودی عرب کے مابین کشیدگی کو ختم کرنے کے مقصد سے ایک سالس کی حیثیت سے سرگرم عمل رہا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین مذاکرات کا پہلا دور 5 ماہ قبل بغداد میں منعقد ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک کئی بار مذاکرات ہو چکے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے مابین ایسے حالات میں مذاکرات جاری ہیں کہ سعودی حکام ان دنوں جنگ یمن کے دلدل سے نکلنے کے خواہاں ہیں، وہی جنگ جس کے نتیجے میں اب تک 10,000 یمنی شہری شہید، زخمی اور 10,000,000 ناگفتہ بے مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں، اور سعودی عرب یمن میں اپنا بیان کردہ کوئی بھی مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے حزب اللہ لبنان کے سربراہ سے ملاقات میں ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران لبنان کی حمایت جاری رکھے گا اور وہ لبنانی عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے دورہ لبنان میں حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں لبنان کے بارے میں ایران کے اصولی اور ٹھوس موقف اور ہر مشکل وقت میں لبنان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے پر تاکید کی۔ اس ملاقات میں حزب اللہ کی سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے بھی اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران لبنان کا سچا اور وفادار دوست ہے اور اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ لبنانی عوام اور حکومت کا ساتھ دینے پر ایران کی قدردانی کی۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان روس کا دورہ مکمل کر کے جمعرات کی صبح بیروت پہنچے تھے۔ بیروت میں انہوں نے لبنان کے صدر سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی ہم آہنگی اور تعاون میں توسیع پر تبادلہ خیال کیا۔ بیروت سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں غاصب صہیونی حکومت کی دھمکیوں کے مقابلے کی راہوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس ملاقات میں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اعلان کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے لبنان کی آزادی و خود مختاری، نیز ارضی سالمیت کی بھرپور حمایت جاری رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسے قبل لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی اور لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی برری سے بھی دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے دورہ بیروت میں اپنے لبنانی ہم منصب عبداللہ بو حبیب سے بھی ملاقات کی۔ رپورٹ کے مطابق ایران اور لبنان کے وزراء خارجہ کے درمیان یہ ملاقات لبنان کی وزارت خارجہ کی عمارت میں ہوئی، جس میں فریقین نے دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور لبنان کے وزراء خارجہ نے اس ملاقات کے بعد مشترکہ طور پر ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ اس پریس کانفرنس میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ تہران بیروت کی حمایت میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہر مشکل وقت میں وہ لبنانی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس پریس کانفرنس میں لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ ابو حبیب نے بھی لبنان کی حمایت پر ایران کی قدردانی کی اور تاکید کے ساتھ کہا کہ ایران ہمیشہ لبنان کی حمایت کرتا آیا ہے اور مشکل وقت میں بھی وہ لبنان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے لبنان میں جاری ایندھن کے بحران کے حل میں ایران کی مدد اور ایندھن ارسال کیے جانے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ قومی اتحاد کے ذریعے ہی صہیونی حکومت کی تسلط پسندی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اپنے دورہ قاہرہ میں کہا ہے کہ تحریک حماس اسرائیل کی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے اپنے کسی بھی قسم کے اقدام سے گریز نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہماری پہلی ترجیح ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ حماس فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت اسرائیل کی 23 جیلوں میں 4,850 قیدی موجود ہیں، جن میں سے 41 خواتین اور 520 بچے شامل ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مغرب نے اقتصادی محاصرہ کر کے اسے شامی عوام کے خلاف ایک دہشت گردانہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فیصل مقداد نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام کی مدد و تعاون سے شام کی کامیابی شامی عوام کے سلسلے میں بین الاقوامی سیاسی ماحول میں تبدیلی کا باعث بنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کی حکومت اپنے ملک کی سرزمین سے ذرہ برابر بھی چشم پوشی نہیں کرے گی اور قابض امریکی اور ترک فوجیوں کو سرزمین شام سے واپس جانا ہوگا۔ شمالی یمن کے صوبے سادا میں ایک رہائشی عمارت پر سعودی اتحاد کی جارحیت میں کم از کم 2 عام شہری شہید ہو گئے، جبکہ یمنی فوج نے امریکی ساخت کا سعودی ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جمعرات کی رات یمن کے صوبے سادا میں السفرا کے علاقے اللجبہ میں ایک رہائشی عمارت کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں 2 عام شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل بدھ کے روز صوبے سادا کے علاقوں شدہ اور رقو پر سعودی اعلی کار فوجی اہلکاروں کی گولہ باری میں کم سے کم 4 عام شہری شہید اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ پیر کے روز بھی صوبہ سادا کے سرحدی علاقے ممبا پر سعودی فوج کی گولہ باری میں 2 عام شہری شہید اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیت کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے خبر دی ہے کہ یمنی فوج نے امریکی ساخت کا سعودی جسوس طیارہ مار گرایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ترجمان یحییٰ سری کا کہنا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے جیزان کے علاقے میں سعودی اتحاد کا امریکی ساخت کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق RQ-20 قسم کا امریکی ساخت کا یہ سعودی ڈرون طیارہ جیزان کی فضا میں اپنے مشن پر تھا، جسے یمن کی مسلح افواج نے جمعرات کو مار گرایا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ تباہ ہونے والے اس ڈرون طیارے کی تصویر جلد ہی وائرل کر دی جائے گی۔ اسے قبل بدھ کے روز بھی یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب کے CH-4 قسم کا چینی ساخت کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا تھا۔ یمن کی مسلح افواج نے اس مہینے امریکی ساخت کا اسکین ایگل قسم کا بھی ایک ڈرون طیارہ مار گرایا تھا۔ واضح ہے کہ حالیہ چند ہفتوں کے دوران یمنی فوج کے حملوں میں سعودی اتحاد کے کئی ڈرون طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ نائجیریا کے رہنما آیت اللہ ابراہیم زکزکی نے زور دے کر کہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف عقیدے کی جنگ ناکام رہی ہے۔ نائجیریا کے شیعہ مسلمانوں کے رہنما آیت اللہ ابراہیم زکزکی نے مجاہدان در غربت کے زیر عنوان منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک میں شروع ہونے والی استقامت نے ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف عقیدے کی جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ ابراہیم زکزکی نے اپنے آن لائن خطاب میں کہا کہ اس وقت جہاد امام رضا جلوہ گر ہے اور نظریات، عقیدے، حتی ہتھیاروں کی جنگ میں مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ نائجیریا کے شیعہ مسلمانوں کے رہنما نے کہا کہ اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس وقت وہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی کھلے مجھ پہ کئی آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی لقب، دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا، اب یقین مجھ کو ہوا، آپ سے شاہ امم مجھ کو مل رب، مجھ کو ملوائے گا رب۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 مہر، یکم ربیع الاول اور 8 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم ربیع الاول بعثت کے 13ویں سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف اپنی تاریخی ہجرت کا آغاز کیا۔ یہ ہجرت مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز بن گئی اور تمام تاریخی واقعات و حوادث اسی تاریخ کے مطابق قلم بند کیے جانے لگے۔ ہجرت کے پہلے سال اسلام اور مسلمانوں کو عظیم کامیابی نصیب ہوئی اور مدینے میں اسلامی احکام کی بنیاد پر ایک خود مختار حکومت تشکیل پائی۔ اس عظیم کامیابی کی وجہ سے اس سال کو ہجری تاریخ کا مبدا قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے تاریخ بشریت میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مکے کے سخت اور تکلیف دہ ماحول سے نکل کر مدینے کی آزاد فضا میں قدم رکھا۔ مدینے کے مسلمانوں نے بھی بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کا استقبال کیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہجرت کی برکت سے اسلام ایک سیاسی و فوجی قوت میں تبدیل ہو گیا اور یہی چیز ایک عظیم اسلامی تمدن کا باعث بنی۔ قابل ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے سب سے پہلے اپنی ہجرت کو تاریخ کا مبدا قرار دیا اور قبیلوں، عرب کے سرداروں اور معروف شخصیات کے نام اپنے مکتوبات میں اسی تاریخ کا ذکر کیا۔ آٹھ اکتوبر سن 1256 عیسوی کو دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی سوربن یونیورسٹی کا پیرس میں افتتاح ہوا۔ بتدریج اس یونیورسٹی میں وسعت آئی اور اس کے شعبوں میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ اس نے دنیا کی ایک معتبر یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر لی۔ سوربن یونیورسٹی کے بانی رابرٹ سوربن تھے۔ آٹھ اکتوبر سن 1534 عیسوی کو برطانیہ کے شہنشاہ ہنری ہشتم کے زیر اثر برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون کی منظوری دی جس کی روح سے روم کے کیتھولک کلیسا کا رابطہ برطانیہ کے کلیسا سے منقطع ہو گیا۔ اگرچہ شروع میں پاپ کلیمنٹ ہفتم کے ساتھ ہنری ہشتم کا بہترین رابطہ تھا، لیکن جب کلیسا نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے ہنری ہشتم کی درخواست مسترد کر دی تو پاپ کے ساتھ برطانوی بادشاہ کے تعلقات اتنے خراب ہو گئے کہ پاپ نے ہنری ہشتم کو کافر قرار دے دیا۔ لیکن دوسری شادی کرنے کے بعد برطانوی پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق پاپ کے بجائے وہ برطانوی کلیسا کے سربراہ بن گئے اور اس طرح کینٹربری کے نام سے مشہور برطانیہ کا علیحدہ کلیسا قائم ہوا۔ آٹھ اکتوبر سن 1844 عیسوی کو معروف ماہر قانون اور سیاستداں بدر الدین طیب جی پیدا ہوئے۔ وہ بمبئی کے ایک بوہری مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ایک مقامی مدرسے میں اردو، فارسی، گجراتی اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لندن چلے گئے، جہاں 1867 میں انہوں نے مڈل ٹیمپل سے بار ایٹ لا کیا۔ وہ جولائی 1895 میں بمبئی ہائی کورٹ کے جج بنے۔ بدر الدین طیب جی انڈین نیشنل کانگریس کے پہلے مسلمان صدر تھے۔ 1876 میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک سماجی تنظیم انجمن اسلام کی بنیاد رکھی۔ 1906 میں وہ اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے لندن گئے اور وہیں اسی سال 19 ستمبر کو ان کا انتقال ہوا۔ سولہ مہر سن 1307 ہجری شمسی کو رضا خان پہلوی کے حکم پر فوج نے آیت اللہ سید حسن مدرس کے گھر پر حملہ کیا۔ فوجیوں نے ان کو شدید زد و کوب کیا اور انہیں تہران سے باہر منتقل کر دیا۔ یہ حملہ آیت اللہ سید حسن مدرس کی طرف سے رضا خان کی ڈکٹیٹرشپ کی مسلسل مخالفت کے نتیجے میں کیا گیا۔ شاہی فوج نے آیت اللہ سید حسن مدرس کو تہران سے باہر منتقل کر کے ان کے اہل خانوں کو گرفتار کر لیا۔ ایک عرصے کے بعد ان کو ایران کے شمال مشرقی شہر کاشمر جلاوطن کر دیا گیا۔ پھر اسی شہر میں سن 1316 ہجری شمسی میں شاہی ایجنٹوں نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا۔ آٹھ اکتوبر سن 1990 عیسوی کو صہیونی حکومت کی فوج نے ایک اور جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر حملہ کیا۔ اس جارحیت میں 20 فلسطینی شہید اور دسیوں زخمی ہوئے۔ مسجد الاقصی میں ہونے والے فلسطینیوں کے اس قتل عام نے رائے عامہ کو ایک بار پھر غم و غصے میں مبتلا کر دیا اور مقبوضہ فلسطین کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ لیکن امریکہ کی طرف سے صہیونی حکومت کی حمایت کی وجہ سے صہیونی حکومت کے خلاف کوئی بھی عملی اقدام نہ ہو سکا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے یکم ربیع الاول کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
سامعین یکم ربیع الاول رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے سے مدینہ ہجرت اور لیلۃ المبید یعنی وہ رات جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنی جان کی بازی لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے تھے۔ اس دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی، اے نبی۔
سامعین مکہ مکرمہ میں اسلام کا عروج کسی بھی طرح اس دور کے سرمایہ داروں اور فریب کاروں اور منافقین کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ توحید کی دعوت نے ان سب کے مفادات داؤ پر لگا دیے تھے۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے اسلام کی مخالفت کی اور توحید کی شمع کو بجھانے کے لیے سخت محنت کی اور مسلمانوں پر ناقابل برداشت دباؤ ڈالا۔ اس صورتحال نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ آپ مظلوم مسلمانوں کی صورتحال کے بارے میں غور و فکر کریں۔ یہ سوچ ہجرت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ حج کے دوران نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا، کے لوگوں سے بات کی۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر مسلمان ہوئے۔ رفتہ رفتہ یثرب میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور انہوں نے ایک گروہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ یہ اضافہ اگلے حج تک 73 افراد تک پہنچ گیا۔ اہل یثرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاہدہ کیا کہ وہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان اور قبیلے کی مدد و حمایت کریں گے۔ اس معاہدے کے بعد مکے کے مسلمانوں کی یثرب کی طرف ہجرت شروع ہوئی۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ انفرادی طور پر اور گروہوں میں قریش کے مشرکین کی نظروں سے پوشیدہ یثرب پہنچنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مکے میں سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی ایک مختصر سی تعداد، جن میں بوڑھے اور معذور مرد اور خواتین شامل تھیں، کوئی بھی باقی نہ رہا۔
شاہ مدینہ،
شاہ مدینہ، شاہ مدینہ،
طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی،
شاہ مدینہ، شاہ مدینہ،
طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی،
شاہ مدینہ، شاہ مدینہ،
تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے،
نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے،
تو گر نہ ہوتا،
تو گر نہ ہوتا،
دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی،
شاہ مدینہ، شاہ مدینہ،
جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے،
آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے،
باقی ہر ایک شے،
باقی ہر ایک شے،
نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی،
شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔
سامعین، یثرب آہستہ آہستہ خدا کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک مرکز اور پناہ گاہ بن گیا۔ اس پر قریش کے رہنما پہلے سے زیادہ ناراض اور برہم ہوئے، چنانچہ قریش کے 40 بزرگ، جن میں سے کوئی بھی 40 سال سے کم عمر کا نہیں تھا، دارن ندوہ نامی جگہ پر جمع ہوئے۔ یہ سب اہل مدینہ کی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت پر سخت ناراض تھے۔ ابو جہل نے دوسروں کے سامنے بولنا شروع کیا اور تجویز دی کہ محمد کو قتل کرنے کے لیے ایک آدمی کا انتخاب کیا جائے۔ ایک اور شخص نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے ساری زندگی جیل میں رکھا جائے۔ ان میں سے ایک نے نبی کی جلاوطنی کی تجویز پیش کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی تجویز قبول نہیں کی گئی۔ اس وقت ایک بوڑھے نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک بہادر آدمی کا انتخاب کیا جائے اور پھر اتفاق سے وہ اپنی تلواروں سے محمد پر حملہ کریں اور رات کو ان کے بستر پر انہیں قتل کر دیں۔ اس طرح ان کے قاتل کی شناخت نہیں ہو سکے گی اور ان کا خون کا بدلہ نہیں لیا جا سکے گا، کیونکہ بنی ہاشم تمام قبائل سے نہیں لڑ سکیں گے اور دیت وصول کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ یہ پیشکش سب نے قبول کی، افراد کی نشاندہی کی گئی اور ربیع الاول کی پہلی رات کے لیے منصوبے پر عمل درآمد کا وقت مقرر کیا گیا۔ ربیع کی پہلی رات آئی، مکہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ 40 آدمیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا اور دروازے میں موجود سوراخ سے اندر دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، صبح کے وقت ان میں سے ہر ایک تلوار لہراتا ہوا گھر میں داخل ہوا، لیکن انہوں نے علی علیہ السلام کو بستر رسول پر پایا اور انہیں خدا کے رسول کی ہجرت کا علم ہوا۔ ربیع کی پہلی رات جب امام علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے کے لیے نبی کے بستر پر سوئے تھے، اس لیے اس رات کو لیلۃ المبید کہا جاتا ہے۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب میں ہجرت کے ساتھ یہ شہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر کہلانے لگا۔ یثرب میں نبی کا آنا موسم بہار کی خوشگوار ہوا کی مانند تھا جو پورے شہر میں محسوس ہونے لگی تھی اور ہر ایک کے لیے خوشی کا ایک اچھا احساس ہمراہ لائی تھی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے قریب گاؤں قبا میں قدم رکھا۔ بعض تاریخی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبا آمد کے لمحے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، ایک یہودی جو اپنے قلعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑے پہنے تھے۔ یہ یہودی جانتا تھا کہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ مسافر وہی ہیں جن کا مسلمان انتظار کر رہے تھے۔ جب اسے یقین ہو گیا تو وہ بلند آواز سے اچانک چیخا، جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے۔ اہل مدینہ یہ خبر سن کر گروہ در گروہ بھاگ کر قبا پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر خوش ہوئے اور جنگی لباس پہن کر آپ کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آئے۔ ان کی تعداد تقریباً 500 تھی، کچھ عورتیں اور بچے یہ پڑھ رہے تھے، نبی آیا، خدا کا رسول آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ پر سوار یثرب شہر میں داخل ہوئے اور لوگوں نے اس اونٹ کو گھیر لیا۔ مدینے کے قبائل کے سردار اور بزرگ جیسے قبیلے بنی سالم، بنی باعثہ، بنی خزرج اور بنی نجار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے آئے، اور ان میں سے ہر ایک نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کی باغیں آزاد چھوڑ دو۔ لوگوں نے باغیں آزاد چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ مدینے کے مختلف محلوں سے گزرتا ایک غریب ترین محلے میں پہنچ گیا اور ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گیا، جو مدینے کا ایک غریب شخص تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر گئے، نبی کے ارد گرد ہجوم جمع ہو گیا، ہر کوئی آپ کو گھر بلانے پر اصرار کر رہا تھا۔ اسی دوران ابو ایوب انصاری کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی اشیاء اپنے گھر لے گئیں۔ نبی جو ابھی تک رش اور بھیڑ میں محصور تھے نے کہا، میرا سامان کدھر ہے؟ کسی نے کہا، ابو ایوب کی ماں اسے اپنے گھر لے گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے سفر کے سامان کے ساتھ جاتا ہے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں داخل ہوئے اور مسجد اور حجرا بننے تک اسی گھر میں رہے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، نبی ایک مہمان کے طور پر ابو ایوب انصاری کے گھر میں داخل ہوئے اور وڈیروں، با اثر افراد، قبائلی سرداروں اور اس جیسے لوگوں کو مسترد کر دیا، یعنی آپ نے اپنی سماجی پوزیشن کی نشاندہی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اقدام سے سب کو پتا چلا کہ یہ شخص کسی قبیلے کے پیسے اور وقار اور کسی مخصوص قبیلے کے سربراہ پر انحصار کرنے والا نہیں ہے۔ پہلے ہی لمحے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا کہ وہ کس گروہ اور کس گروہ کے ساتھ سماجی رابطے میں رہیں گے اور کن کا وجود ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ہر کوئی نبی اور اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن جو زیادہ محروم ہیں ان کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ان کی محرومی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک زمین تھی۔ آپ نے کہا، یہ کس کی زمین ہے؟ کسی نے بتایا کہ اس کا تعلق دو یتیموں سے ہے۔ آپ نے تھیلی سے پیسے نکالے اور زمین خرید لی۔ پھر آپ نے فرمایا، ہم اس زمین پر ایک مسجد بنائیں گے، یعنی ایک سیاسی، مذہبی، سماجی اور حکومتی مرکز، یعنی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ مرکز کے طور پر ایک جگہ کی ضرورت تھی، چنانچہ آپ نے مسجد بنانا شروع کی۔ آپ نے مسجد کی زمین کسی سے نہیں مانگی، اسے اپنے پیسوں سے خریدا۔ یہ زمین دو یتیم بچوں کی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک والد اور محافظ کی طرح ان کے حقوق کا مکمل احترام کیا۔ جب مسجد بنائی گئی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے فرد تھے جو بیلچہ لے کر مسجد کے لیے زمین کھودنے لگے۔ آپ نے یہ کام دکھانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اتنی دیر تک بیلچہ چلایا کہ آپ پسینے سے شرابور ہو گئے۔ آپ نے اس طرح کام کیا کہ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں اور نبی خدا کام کر رہے ہیں، سب نے مل کر کام شروع کر دیا، چنانچہ سب نے مل کر تھوڑے وقت میں مسجد بنا دی۔ اس عظیم اور طاقتور لیڈر نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ ان کے اپنے لیے کوئی خاص مقام و حق نہیں ہے، سب برابر ہیں اور سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے انسانی معاشروں میں رائج جابرانہ ماحول سے لڑنے اور اسلامی نظام قائم کرنے اور انسانی تاریخ کے ہر دور اور ادوار کے لیے ایک نمونہ فراہم کرنے کے لیے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اسلام کی بقا اور اس کی عالمگیریت کا باعث بنی۔ ہجرت اب بھی بہت سے معاشروں میں آگے بڑھنے کا راستہ بن سکتی ہے جہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ممکن نہیں۔ ہجرت کا سب سے اہم نتیجہ ایک ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں خدا کی عبادت اور اپنے فرائض انجام دیے جا سکیں۔ قرآن میں کافروں کے درمیان رہ کر ذلت کے ساتھ سر تسلیم خم کرنے والے مسلمانوں کی مذمت کی گئی ہے اور ہجرت کرنے والوں کے لیے بہتر زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 100 میں ارشاد خداوندی ہے، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ ایک وسیع اور پرامن جگہ پائے گا، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے پھر موت آتی ہے، اس کا اجر خدا کے پاس ہے اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام،
میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام،
ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام،
ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام،
جس نے آ کے سنوارا ہے دارن کو،
جس نے آ کے سنوارا ہے دارن کو،
جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو،
جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو،
جس کے دم سے ہیں یہ رونقیں سب تمام،
ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام،
وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول،
وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول،
نور مولا علی جان زہرا بتول،
نور مولا
جس کے نانا رسول خدا زی مقام،
ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام،
وقت لائے خدا جائیں دربار پر،
وقت
اور کھڑے ہو کے روزہ سرکار پر،
اور کھڑے ہو کے روزہ سرکار
پیش مل کر کریں ہم درود و سلام،
ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا
لا مکان کے بنے ہیں وہی تو مکین،
لا مکان کے بنے ہیں وہی تو مکین،
جن کے نالین کو چومے عرش بری،
جن کے نالین کو چومے عرش بری،
جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام،
ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام،
شاہ کونین وہ روح دارن وہ،
شاہ
فخر حسنین وہ غوث ثقلین وہ،
فخر حسنین وہ غوث ثقلین وہ،
جس کے در کا ہے حافظ بھی ادنا غلام،
ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام،
یا الہی
میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام،
آل رسول یہ سلام
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام آئینہ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہمشہری، امریکہ نے ایران پر عائد اپنی پابندیوں کا کوریا کی جانب سے عمل درآمد کا شکریہ ادا کیا۔ روزنامہ سبا، آبدوزوں کے معاملے پر فرانس اور امریکہ کے اختلافات بدستور برقرار، ماہرین کا اعلان۔ جاپان ٹائمز، 2011 کی تباہی کے بعد ٹوکیو میں شدید ترین زلزلہ، 5.9 ریکٹر اسکیل کے جھٹکے، 20 زخمی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ قدس، ایران امریکہ کے زبانی پیغاموں اور یورپ کے دعووں کی بنیاد پر عملی اقدام نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے لبنان کے دورے کے موقع پر اپنے ہم منصب عبداللہ ابو حبیب سے ملاقات کی. اس نشست کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے ایٹمی مذاکرات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے بارے میں کہا کہ ایران ان مذاکرات پر توجہ دے گا جس کے ذریعے اپنے حقوق اور عوام کے مفادات حاصل کیے جا سکیں. انہوں نے مزید کہا کہ اگر فریق مقابل میں اپنی ذمہ داریوں کی طرف پلٹنے کا ارادہ موجود ہو تو ایران بھی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا. وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کے زبانی پیغاموں اور یورپ کے بلا عمل وعدوں کی ایران کے قریب کوئی حیثیت نہیں ہے اور ایران اسی وقت معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے بارے میں سوچے گا جب فریق مقابل اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا. انہوں نے کہا کہ ایران وہ واحد ملک ہے جس نے اب تک اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران لبنان کی مدد کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. رائل یوم مسجد الاقصی میں صہیونی حکومت صہیونیوں کی عبادت کا فیصلہ. اسرائیل کی جانب سے اعلان جنگ اور کشیدگی میں اچھال. صہیونی نام نہاد عدالت نے ایک عجیب اور حیران کن فیصلہ سناتے ہوئے صہیونی شہریوں کو مسجد الاقصی کے مقدس صحن میں مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت اس شرط پر دے دی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ یہ کام کریں. اس حکم کے ساتھ انتہا پسند صہیونی مذہبی لیڈر ربی آریا لیپو کو بھی مسجد الاقصی میں رسومات ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ فیصلہ ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب مسجد الاقصی میں انتہا پسند صہیونیوں اور آباد کاروں کے حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس متنازع فیصلے سے فلسطینی عوام برہم ہیں اور اس کے فوری نتیجہ فلسطینی علاقوں میں کشیدگی کی شکل میں ظاہر ہوا. فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ کسی بڑے حادثے سے قبل اسلامی ممالک صہیونی حکومت پر دباؤ ڈال کر اس فیصلے کو واپس لینے پر مجبور کریں. مسجد الاقصی کے منتظم اعلی شیخ عمر الکسوانی نے اس فیصلے کے نتیجے میں پیش آنے والے واقعات کے لیے صہیونی حکام کو ذمہ دار قرار دیا ہے. عوامی تحریک حماس نے بھی غاصب اسرائیلیوں کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے فیصلوں سے تاریخ، اس شہر اور فلسطینیوں کی شناخت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ نئی بات، شوکت ترین سے وزیر خزانہ کا عہدہ واپس لینے کا فیصلہ. روزنامہ نوائے وقت، شہباز شریف جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں مریم اس پر جھاڑو پھیر دیتی ہیں، شیخ رشید. روزنامہ منصف، لکھیم پور تشدد، مرکزی وزیر کا لڑکا لاپتہ. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ جسارت، پاکستان امریکہ کو افغانستان کے فوجی حل کی ناکامی پر خبردار کرتا رہا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ افغانستان میں بدامنی کے افغان عوام پر تباہ کن اثرات ہوں گے. اسے پاکستان سمیت پڑوسی ممالک بھی اثر انداز ہوں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھاری قیمت چکانی پڑی. اس ضمن میں 50 سے زائد عسکریت پسند گروہوں نے جنم لیا. دہشت گردوں کے گروہوں نے پاکستانی ریاست کو امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے پر نشانہ بنایا. معید یوسف کا کہنا تھا کہ ہم آج بھی 40 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں. بین الاقوامی برادری کو پہلے بھی خبردار کر چکے ہیں کہ ماضی کی طرح افغانستان کو تنہا چھوڑنا ایک سنگین غلطی ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری کو کابل میں نئی حکومت کے ساتھ مشاورت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے. عالمی برادری کو امن و استحکام کے حصول کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. افغانستان سے لا تعلقی پاکستان کے لیے آپشن نہیں ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا، نوجوت سنگھ سدھو حراست میں، اکھلیش متاثرہ کنبوں سے ملے. لکھیم پور کھیری کے تکونیا سانحے میں کلیدی ملزم آشیش مشرا مرنو کو بیان درج کرانے کے لیے کرائم برانچ نے جمعے کو صبح 10 بجے طلب کیا. پولیس نے اس سلسلے میں جمعرات کی شام مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا ٹینی کے گھر پر نوٹس چسپاں کر دیا ہے. دوسری طرف پہلے سے اعلان کے مطابق آج پنجاب کانگریس کے صوبائی صدر نوجوت سنگھ سدھو کی پنجاب کے وزیروں، ممبران اسمبلی اور تقریباً 1000 کانگریسیوں، سینکڑوں کاروں اور ٹریکٹر ٹرالوں کے بڑے قافلے اور لاؤ لشکر کے ساتھ لکھیم پور گھیری جانے کی کوشش کو سہارنپور پولیس نے ناکام بنا دیا. اور اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. سامعین آپ سماعت فرمائی پروگرام بزم دوستان, اور ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے.
اللہ الرحمن الرحیم. تہران ریڈیو سے نشر ہونے والا آپ کا اپنا پروگرام بزم دوستان, جو آپ کے پیارے خطوطوں پر مشتمل ہوتا ہے, لے کر حاضر خدمت ہیں. جی ہاں, اس پروگرام میں میرا یعنی ناہید انوری اور میرا ساتھ دے رہے ہیں حسین تقوی. ہمارا سلام قبول کیجیے. سامعین, اس امید کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہمارا یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں, انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے.
جی ہاں بالکل, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے. باجی ایک چیز میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ ہم جو پروگرام کے ابتدائیہ میں دعائیہ کلمات اور سامعین کی صحت و سلامتی, ترقی و پیش رفت کے حوالے سے دعا کرتے ہیں, آپ یقین جانیے کہ مختصر پیغام میں جو سامعین ہیں وہ بہت دعائیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو ہماری درست ہے کہ ہم خطوط وغیرہ بھی سنتے ہیں, لیکن پروگرام کے آغاز میں جو آپ جس محبت سے دعا کرتے ہیں, ہم لوگ جھولیاں اپنی پھیلا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو جو ہے نا وہ قبول فرمائے. بہرحال یہ ایک ہم سامعین کی بزم ہے اپنی, اور یہ ایک کنبے کی مانند ہے, اور اس میں تمام جتنے بھی سامعین شریک ہیں سن رہے ہیں, جہاں کہیں بھی ہوں وہ, ان سے زبان, نسل, قومیت, جس سے بھی ان کا تعلق ہو, بہرحال وہ ہمارے سامنے ہیں, اور ہمیں ان کی ترقی و پیش رفت, ان کی زندگیوں کے اندر خوشحالی کی جو ہے وہ آرزو کرنی چاہیے. باجی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ تھوڑی سی ورزش کیا کریں سامعین,
اور جو ہے
یہ جو چہل قدمی جو ہے نا خاص طور پر جو ہے بڑی مفید ہے, اور اس کے اندر انسان کو تھوڑی سی پابندی کرنی چاہیے, اور اس فضا سے گھر کے یقینی طور پر جب آپ تھوڑا سا باغ میں یا کسی آزاد فضا میں سانس لیں گے تو ایک خوشگوار تبدیلی کا اندرونی طور پر احساس ہوتا ہے. اگر صبح کے وقت یہ واک کی جائے تو کیا ہی کہنے.
بہت ہی اچھا ہے, اگر اچھا وقت جو ہے ورزش کے لیے حسین صاحب صبح ہی کا ٹائم مناسب
ہے, لیکن باجی
میرا جہاں تک خیال آپ شاید یہ کہنا چاہیں گے, بہت سے لوگوں کو بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اس بنا پر جو ہیں صبح کے ٹائم میں وقت نہیں نکال پاتا. خیر کوئی بات نہیں, صبح کے وقت میں اگر نہ کی جائے, دن میں جس وقت میں وقت مل پائے
ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اوقات کار اس طریقے کے بنا لیے ہیں کہ جس سے صبح سویرے اٹھنے کے امکانات جو ہیں وہ کم ہو
گئے ہیں.
لیکن اگر ہم صبح رات کو جلدی سو جائیں, صبح جلدی اٹھ جائیں, تو وقت یقینی طور پر موجود رہتا ہے, لیکن جو ہے مشکل یہ ہے کہ دیر وقت جاگنا اور اس کے بعد صبح جلدی اٹھنا یہ بہت مشکل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ہیں بہت سے لوگ کہ جو نماز کے وقت اٹھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور یقینی طور پر یہ عمل جو ہے خود ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے باعث نجات قرار پائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول کرے. باجی اس سے زیادہ سامعین کے وقت کو ہم نہیں لیں گے, پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں.
جی ہاں, آپ کی اجازت سے, اور یہاں پر سامعین ہم آپ کے خطوطوں کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار سے جناب مہر اللہ بنگش صاحب. لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے, ماشاءاللہ تمام پروگرام بہت ہی اچھے جا رہے ہیں. کافی عرصہ ہوا ہے کہ میں نے خط نہیں لکھا ہے, ہمارے یہاں نیٹ کا بہت مسئلہ ہے, ریڈیو پر نشریات کافی صاف نہیں آ رہی ہیں, لیکن ہم انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کی نشریات سنتے ہیں. سارے پروگرام ہمیں پسند ہیں, اور ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران کی نشریات بہت شوق سے سنی جاتی ہیں.
جی جناب مہر اللہ بنگش صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار سے یہ مختصر لیکن جامع خط لکھا, اور ریڈیو کی نشریات کے حوالے سے آپ نے اپنے دلی جذبات اور احساسات کا اظہار کیا, اور خاص طور پر خط لکھنے کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ کافی دنوں بعد خط لکھ رہا ہوں. بہرحال سامعین کے خطوط وغیرہ کا جو ہے وہ ہم رکھے ہیں حساب کتاب, کے کتنے جو ہے نا خطوط آئے ہیں, کتنے خطوط, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. لیکن مہر اللہ بنگش صاحب, بہت دنوں بعد آپ نے خط لکھا ہے, اور کیا وجوہات تھیں, کیا مصروفیات تھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی مشکل پریشانی ہو اس کو دور فرمائے, اور انشاءاللہ فرصت کے لمحات آپ کو نصیب فرمائے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں خط لکھیں. لیکن یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ ہماری نشریات جو ہے وہ پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں. نیٹ کا مسئلہ تو بہرحال بڑے بڑے شہروں میں باجی رہتا ہے, اور جو ہے کبھی جو ہے وہ نیٹ بڑی اچھی اس کی جو ہے نا وہ اسپیڈ ہوتی ہے, کبھی بڑی سلو ہو جاتی ہے. یہ پرابلم سب جگہ ہے, چجائے کے پارا چنار جو پاکستان کے بارڈر پر واقع ہے, اور جو ہے وہاں پر جو ہے تو صحیح بات ہے, وہاں پر جو ہے بجلی اور ان چیزوں کے وسائل جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ کم دستیاب ہوتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری نشریات سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ پارا چنار میں ریڈیو تہرانی نہیں بلکہ سحر اردو کی جو ٹی وی کی نشریات ہے وہ بھی وہاں پر دیکھی جاتی ہیں, اور سامعین اس حوالے سے بھی رابطے میں رہتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی شاید ایک نے خط میں لکھا تھا کہ ہم نشریات نہیں سن پاتے, تو ہم سحر ٹی وی جو ہے اس کو تو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, آپ کی آواز صاف نہیں آتی لیکن وہاں تصویر صاف آتی
ہے.
بہت شکریہ آپ کا جناب مہر اللہ بنگش صاحب کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا, ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا.
جی ہاں حسین صاحب, یہاں پر یہ خط ارسال کیا ہے بشیر علی شگری یا
شگری
صاحب نے, پاکستان کے صوبے پنجاب کے صدر مقام لاہور سے.
جی
لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں, کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر ایک عرصے سے ریڈیو تہران کی نشریات نہ سن سکا, جس کی معذرت چاہتا ہوں. پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں. ریڈیو تہران کے بعض پروگرام کو MP3 میں کر کے واٹس ایپ گروپوں میں بھی ارسال کرتا ہوں.
ماشاءاللہ.
جی ہاں, آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ماہ محرم کے پروگرام بہت پسند آئے, ہمیشہ کی طرح ریڈیو تہران نے اچھے پروگرام پیش کیے. ویسے ریڈیو تہران کے تمام خصوصی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں. پروگرام کے دورانیے کو تھوڑا مختصر کریں, زیادہ طولانی پروگرام سنے نہیں جاتے. ویسے مختصر اور مفید پروگرام ہی آج کل کامیاب ہیں. یہ تو بالکل انہوں نے صحیح بات کہی ہے. خبریں, تبصرے, سیاسی گفتگو لاجواب ہوتے ہیں. ڈاکٹر راشد عباس صاحب کے حالت حاضرہ پر تبصروں کی تو کیا ہی بات ہے. آخر میں, اور میرے تمام دوست دلوں کے سردار شہید قاسم سلیمانی کو سلام پیش کرتے ہیں, انشاءاللہ آئندہ بھی رابطے میں رہنے کی کوشش کروں گا. جی ہاں, چلتے ہیں اس خط کے جواب کے لیے ہم اپنے ساتھی کی جانب.
جی ہاں, سب سے پہلے آخری لائن کا باجی ان کو جواب دے دیں. لکھتے ہیں کہ میرے تمام دوست دلوں کے سردار شہید قاسم سلیمانی کو سلام پیش کرتے ہیں, تو ہم بھی آپ کے خط کے آغاز میں شہید قاسم سلیمانی کو سلام پیش کرتے ہیں, اور یقینی طور پر یہ دلوں کے سردار ہیں اور دلوں میں ان کے لیے جو ہے بڑی جگہ ہے. باجی واقعاً جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو دنیا کے گوش و کنار سے جو ہے وہ آپ کی محبت میں لوگ امنڈ آئے, اور انہوں نے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا شہید قاسم سلیمانی کے ساتھ. ہم بھی ان کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. جناب بشیر علی شگری صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے لاہور پنجاب پاکستان سے, اور آپ پرانے سامنے, یقینی طور پر آپ کے پہلے بھی خطوط ہمیں موصول ہوتے رہے ہیں, اور یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ریڈیو کے منتخب پروگرام آپ MP3 میں کر کے واٹس ایپ گروپ میں بھی ارسال کرتے ہیں. محرم کے حوالے سے پروگرام آپ کو پسند آئے, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. باجی ویسے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بشیر علی شگری صاحب جو ہیں کچھ واٹس ایپ گروپ بھی جو ہے نا انہوں نے ترتیب دیے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر وہ بہت مثلا مفید معلومات جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور شیئر کرتے ہیں.
بہت اچھا ہے حسین صاحب کہ ہمارے ایسے سامعین بھی ہیں جو کہ ہمارے جو پروگرام ہیں دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے فیملی والوں ممبرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہے کتنے ایکٹیو ہیں.
جی بالکل, اور خاص طور پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی سحر اردو ٹی وی کی جو خبریں ہیں سائٹ کی, ان کو بھی یہ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, اہم خبروں کو جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں, اور خاص طور پر ریڈیو تہران کے ساتھ ان کی خاص جو ہے وہ محبت ہے، لگاؤ ہے، اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے پروگراموں کے طولانی ہونے کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ مختصر و مفید پروگرام ہوں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن میں خدمت میں عرض کروں باجی کہ ہمارے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ بالکل معیاری ہوتے ہیں ٹائم کے اعتبار سے، لیکن محرم اور سفر میں کچھ پروگرام جو ہے وہ طولانی ہو جاتے ہیں.
جی 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 جی
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامعین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان میں مختصر سلام پیش کیے جائیں، مرثیے ہوں، اس میں نوحے ہوں، تو جب ان کی تعداد بڑھتی ہے تو وقت بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بہت سے ہمارے سامعین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں آپ علماء کی تقریر بھی مختصر سی شامل کریں، تو وہ بھی شامل کی جاتی ہے، اس سے دورانیہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. لیکن پورے سال کے اندر میں نے جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں ان سے میں نے ذکر کیا تھا اس بات کا، تو انہوں نے یہی کہا کہ کیونکہ سامعین کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم اس کو بھی اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں،
مد نظر رکھتے ہیں،
لیکن یہ کیفیت جو ہے وہ سال میں ایک دو مرتبہ ہی ہوتی ہے، زیادہ پروگرام جو ہیں وہ اپنے معیاری ٹائم پر ہی جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا. ڈاکٹر ارشد عباس نقوی کے سیاسی تبصرے آپ کو پسند آئے اور یقینی طور پر وہ جو ہے ہمارے اکثر سامعین ان کی تعریف کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت گہری نظر ہے علاقائی و عالمی حالات کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب روزانہ کی بنیاد پر ریڈیو تہران سے بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا.
جی ہاں، یہاں پر یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو جام سے مظفر علی خاص خیلی صاحب نے، اور لکھتے ہیں کہ آج کل ریڈیو تہران کی تینوں نشریات کے پروگرام سننے کا موقع مل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دنوں سے طبیعت ناساز ہے اور کرونا وائرس کے خوف سے سارا وقت گھر پر ہی گزر رہا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریڈیو تہران کی نشریات سے استفادہ بھی ہو رہا ہے، اور آپ کو مہینے میں دوسرا خط بھی ارسال کر رہا ہوں. سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، آواز کی کیفیت بھی بہتر ہے.
جی جناب مظفر علی خاص خیلی صاحب ٹنڈو جام سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، دوسرا خط ہے. لیکن باجی ایک چیز جو پہلے والے خط میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا وہ یہ کہ تھوڑے سہمے ہوئے ہیں کورونا کے اعتبار سے، ڈرے ہوئے ہیں.
جی ہاں، جیسا کہ
لیکن یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ خوف نہیں کرنا چاہیے، یعنی بیماری ہے، وبا ہے، تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس سے خوف نہیں کھا، اس سے خوف کی وجہ سے جسم کی جو مدافعتی عمل ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو قوی کریں، مضبوط کریں، اور ایسی غذائیں لیں جس سے جو ہے وہ آپ کے جسم کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ احتیاط کریں، بالکل ڈرے نہیں.
پروٹوکولز کا اگر خیال رکھا جائے تو کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی. اس طرح تو پھر روحی اور روانی طور پر بھی انسان اپسیٹ ہو جاتا ہے،
نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہماری بھی یہی درخواست ہے جناب خاص خیلی صاحب سے کہ ڈر خوف نکالیں اور غذائیت کا اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا اور پروگرام کو بھی آپ پسند کر رہے ہیں، بہت شکریہ. باجی پابندی کے ساتھ خط لکھتے ہیں اور مختصر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اپنی مثلا موجودگی کو یہ ثابت کرتے ہیں. بہت شکریہ،
اظہار خیال کرتے ہیں پروگرام کے بارے میں، بہت شکریہ.
بہت شکریہ. جی باجی.
جی ہاں، واٹس ایپ کے ذریعے یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے رانا محسن رانجھا صاحب نے لاہور پاکستان سے. سلام اور خیریت دریافت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں. ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے. آپ کی خبریں، تبصرے اور مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام منفرد ہوتے ہیں، اس طرح کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن پروگرام نشر نہیں کرتا. کورونا وائرس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اللہ پاک اس مصیبت سے نجات دے، آمین. آج میں آپ کو یہ مختصر میسج لکھ رہا ہوں، تفصیلی خط بعد میں لکھوں گا.
جی جناب محسن راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ لاہور پنجاب پاکستان سے ہمیں مختصر سا پیغام جو ہے وہ ارسال کیا. باجی اتنا مختصر بھی نہیں تھا، بہرحال جو
مختصر سے خیر ان کا اگر چیک آپ ٹیکس دیکھیں تو مختصر ہے، لیکن اس میں گفتگو بہت
جی بالکل کامل کی ہے، اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ بلکہ سمندر کو کوزے میں جو ہے وہ
اب دیکھیں جب ان کا تفصیلی میسج آئے گا یا خط آئے گا پھر وہ کیا ہوگا.
لیکن بہرحال بہت شکریہ جناب محسن راجہ صاحب، کہ آپ نے یہ ختم آئے لیے ارسال کیا. پرانے سامے ہیں اور محبت کرتے ہیں ریڈیو تہران سے, اور ہمیشہ آپ کی محبتیں ریڈیو تہران کے شامل حال رہتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ خبریں, تبصرے اور مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. جہاں تک کرونا وائرس کا سوال ہے تو بھائی, اب یہ ایک ایسی بلا وبا ہے کہ جو ہمارے دامنگیر ہو چکی ہے, لیکن اب ماہرین نے اس سے نجات کے رستے بھی بتا دیے ہیں, تو کوشش کریں کہ ان احتیاط پر عمل کریں, اور عمل کریں گے تو یقینی طور پر نجات پائیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, آپ کے تفصیلی خط کا ہمیں انتظار رہے گا.
جی ہاں, ایک اور مختصر سا یہاں خط ارسال کیا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے یہ خط ارسال کیا گیا ہے محمد اقبال راجہ صاحب نے, دبئی متحدہ عرب امارات سے. جی حسین صاحب, یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا تعلق پاکستان کے شہر چکوال سے ہے, اور میں گزشتہ 10 سال سے دبئی میں مقیم ہوں اور ہر سال پاکستان بھی جاتا ہوں. یوسف بھائی نے مجھے ریڈیو تہران کی ویب سائٹ سے متعارف کرایا. آپ کی سائٹ بہت اچھی ہے. ریڈیو کے پروگرام میں آرکائیو سے سنتا ہوں, جبکہ شہر ٹی وی کے پروگرام بھی دیکھتا ہوں. یہ محمد اقبال راجہ صاحب تھے دبئی سے.
جی جناب محمد اقبال راجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اس سے پہلے بھی آپ نے مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا, اور اس پیغام میں بھی آپ نے اپنے شہر کے حوالے سے لکھا تھا. بہت شکریہ آپ کا, اور پابندی کے ساتھ آپ ہماری نشریات بھی سن رہے ہیں اور سائٹ پر بھی آپ وزٹ کرتے ہیں, بہت شکریہ. باجی بہت سارے ایسے سامعین ہیں کہ جو ہماری آرکائیو کے ذریعے سے وقت نکال کر ریڈیو کے پروگرام سنتے ہیں, یعنی ان کو مثلا ایک ڈیوٹی پہ جا رہا ہے, ایک جناب اس کی رات کی ڈیوٹی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حد اقل جو ہے وہ سائٹ پر جا کے آرکائیو پر, چونکہ آپ کی نشریات اپلوڈ کر دی جاتی ہے, تو ہم وہاں پر جا کر آپ کی نشریات جو ہے وہ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. تو ایسے سامعین کا ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ریڈیو کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور سحر اردو ٹی وی کے پروگرام بھی یہ دیکھتے ہیں, اور وہ بھی سائٹ کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ تفصیلی خط بھی ہمارے لیے ارسال کریں گے. باجی میرے خیال سے پروگرام کا وقت اب کچھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.